اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة الف الف مرتين. سورة بقرة آیت نمبر 43.
كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
نگہبان و گواہ، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے.
اچھا، اب یہ آیت جو ہے یہ اس سے ہمیں اپنے ایمان کا اندازہ ہوگا کہ ہمارا اللہ پہ کتنا ایمان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے جو تمہیں بنایا ہے امت سطل وس، یعنی ایک متوازن والی امت، ایک بیلنس والی تمہیں امت بنایا ہے، ایک تمہیں معزز امت بنایا ہے، ایک میں نے تمہیں بڑھائی دی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سطل، اللہ کہتا ہے افراد اور تفریق نہیں، درمیانی راستے والی، میانہ روی والی امت یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم جب قرآن کے مطابق زندگی گزارو گے تو ایک متوازن تمہاری زندگی ہوگی، اور وہ تم صراط المستقیم پہ راستے پہ چلو گے تو تمہارا وہ چلنا گواہی ہوگا لوگوں کے لیے، یعنی تمہارا جو عمل ہے وہ گواہی دے گا کہ تم صحیح مومن مسلمان ہو، تم صحیح قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. یہ ہے اصل. تو اس میں دوسری چیز اس میں کیا کہ یہود جو تھے وہ بالکل دنیا کی طرف تھے، نصارہ جو تھے یا عیسائی وہ بالکل روح کی طرف تھے. اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے تمہیں روح بھی دیا ہے، میں نے تمہیں جسم بھی دیا ہے، ان دونوں کو تمہیں بیلنس کرنا ہوگا. اب روح دی ہے، روح کا تعلق اللہ سے ہے، جسم دیا ہے، جسم کا تعلق مخلوق سے ہے. اب اس میں تمہاری رشتہ داریاں ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، لوگ ہیں، تمہیں تو سب کے ساتھ رہنا ہے, سب کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور صرف عبادت, نہیں, تمہیں بیلنس رکھنا ہوگا, تمہیں یہ سیکھنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک بیلنس زندگی ہمیں بتاتا ہے, ہمیں میانہ روی کا راستہ بتاتا ہے, ہمیں روح اور جسم دونوں کے استعمال کا, دونوں کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے. تو اب روح کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے, جسم کو کس طریقے سے استعمال کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں ایک ایک آیت میں کھول کھول کے بتا دیا ہے. روح کو مجھے ظاہر ہے روح کی پاکی کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے پیغمبر آئے, جسم کی کو استعمال کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے پیغمبر آئے, اور قیامت تک اللہ کے ولی آتے رہیں گے. تو اگر ہم اس کو ایک ہی جملے میں کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق کسی رہنما کی زندگی میں اپنے زندگی کو گزاریں تو زیادہ بہتر ہے, کیوں کہ وہ ہماری روح کو, ہمارے نفس کو پاک صاف کرے گا, اور ہمیں اپنے جسم کو, اپنے اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں مجھے, ان تمام کو اور تمام رشتہ داریوں کو, اس دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ قرآن اور سنت سے وہ بتائے گا, تو یہ میانہ روی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بس صرف عبادت کریں یا پھر ہم صرف دنیا داری کریں, نہیں, آپ کو دونوں چیزوں کے میں بیلنس کرنا ہوگا. اس میں اس لیے امتوں وسطل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے ایک متوازن امت بنایا ہے, ایک میانہ روی والا امت بنایا ہے, نہ بالکل ہی ہم عبادت کی طرف جانا ہے نہ بالکل دنیا کی طرف جانا ہے, دونوں کو لے کے, دونوں جسم اور روح دونوں کو لے کے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ گواہ بن جائیں گے اور لوگوں کے لیے, یعنی مثال بن جائیں گے اور لوگوں کے لیے. لوگ کہیں گے وہ دیکھو یہ ہے نمونہ قرآن و سنت کا, یہ ہے اصل اللہ کا بندہ, یہ ہے اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اور پھر اسی طرح وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول ہمارے پاس, ہمارے اوپر نمونہ ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نمونہ ہمیں دکھا دیا, قرآن و سنت کا نمونہ ہمیں بن کے دکھا دیا. اب جب ہم ان کو فالو کریں گے تو آٹومیٹک ہم بھی وہی نمونہ بن جائیں گے, یعنی اللہ اور اپنے شیخ کے رنگ میں رنگنا, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رنگ میں ہم رنگ جائیں گے تو ہماری بھی وہی حیثیت ہو جائے گی جو رسول کی ہے, یعنی کس لحاظ سے, گواہ کے لحاظ سے, یعنی ہم گواہ دیں گے, ہم مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے, جو صحیح معنوں میں امت ہوگی, جی قرآن و سنت کے مطابق جو زندگی گزارے گی وہ قیامت کے دن اور امتوں پہ گواہ ہوگی, وہ ایک نمونہ ہوگی کہ یہ ہے وہ اصلی اللہ اور رسول کے محبوب, اللہ اور رسول کو ماننے والے, جاننے والے, اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگنے والے, یہ انہوں نے زندگی اس طریقے سے گزاری قرآن اور سنت کو لے کے, اللہ اور رسول کو لے کے, اپنے مرشد کو لے کے, کہ ان کے رنگ میں رنگ گئے. جب مرشد کے رنگ میں رنگ گئے تو آٹومیٹک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئے تو آٹومیٹک اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. یہ ہے طریقہ, یہ ہے وہ صراط المستقیم. اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز تو یہاں ختم, پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کیا, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو 17 مہینے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے قبلہ تبدیل کرنے کے لیے کیا, اس لیے کیا, ایک تو یہ شروع سے ہی تھا, اس میں صرف اگر چینج آیا تھا جب آدم علیہ السلام سے لے کر خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا, تمام بنی اسرائیل خانہ کعبہ ہی کو مانتی تھی, لیکن درمیان میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دوران تھوڑے سے وقفے کے لیے بیت المقدس قبلہ ہو گیا تھا, لیکن اصل تو بیت الحرام تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے اتنے مہینے تمہیں حکم نہیں دیا چینج کرنے کا, میں دیکھ رہا تھا, بلکہ اللہ کو تو معلوم ہے, لیکن میں دکھانا چاہتا تھا. کیا چیز دکھانا چاہتا تھا؟ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا, کیا, کہ کون ہے آپ کے پیروی کرنے والا، یعنی سچے دل سے آپ کو کون مان رہا ہے، سچے دل سے آپ کی پیروی کون کر رہا ہے، اور کون ہے جو آپ کے اس حکم سے گردانی کرے، یعنی پیچھے ہٹ جائے. یہ کیا کہ یہ اب جو منافق ہیں، اور ان دنوں یہود ان میں بھی مسلمان ہو رہے تھے، یہود میں بھی مسلمان ہو رہے تھے، اور جو وہاں مدینہ کے لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو رہے تھے، لیکن جو دنیا دار لوگ تھے. اب اس میں نقطہ مجھے کیا ہے، نقطہ مجھے یہ ہے کہ حکم کی تعمیل، الحکم کی تعمیل رسول کی، حکم کی تعمیل مرشد کی. اب اگر مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر، اپنے رسول پر اور اپنے مرشد پر، تو پھر میں چوں چرا نہیں کروں گی، کیوں یہ میں نہیں کہوں گی. لیکن اگر مجھے یقین نہیں ہے تو پھر میرے ذہن میں یہ سوالات آئیں گے. تو اب اگر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین تھا تو مجھے پھر کوئی کیوں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں، ایک مقصد کے تحت اسلام کو قبول کیا، اس لیے کہ مسلمان اس وقت اسلام پھیل رہا تھا، ایک مقصد کے تحت انہوں نے، دنیا کے مقصد کے تحت لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر ہم اسلام کو لیں گے تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ وہ پھر ہمارے اب مفاد میں نہیں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے، اب میں اس کو ابھی لے آؤں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب اللہ والے، جس اللہ والے پہ میں نے کنیکشن کیا ہے، اس سے میرا رابطہ ہے، میں اس کی صحبت میں بیٹھ رہی ہوں، میں اس کے اس کو میں نے لیا ہے اللہ اور رسول کے لیے، اللہ اور رسول تک پہنچنے کے لیے، تو مجھے اب اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ جو کہیں وہ میں مان لوں. اگر کیوں کا لفظ آ گیا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا، یہ الفاظ آ گئے میرے ذہن میں، یا کوئی شک و شبہ آ گیا، تو اس کے مطلب ہے کہ میں نے اپنی بربادی کو دعوت دے دی. مرشد کے سلنڈر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، تو اب مرشد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے، اب میں مرشد کے سامنے سلنڈر کروں گی. اب مجھے جب سلنڈر کرنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھ لیا تھا، ان کو جانچ لیا تھا قرآن و سنت سے. اب جب جانچ لیا تو اب مجھے یقین کرنا ہوگا، جب میں یقین کروں گی تو پھر میں کامیاب ہوں گی. اب اس میں ایک اور واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا، تالوت جالوت کا، جب آپ جا رہے تھے فوج لے کے لڑائی کے لیے جا رہے تھے، تو گرمیوں کے دن تھے، آپ نے اپنی فوج کو کہا، سورہ بقرہ میں آ جائے گا، فوج کو کہا کہ یہ آگے نہر آ رہی ہے، تم پانی مت پینا، لیکن اگر پانی پیو تو تھوڑا پینا، اور اگر تم نے زیادہ پانی پی لیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو، پھر ہم سے جدا ہو جاؤ گے. یہ ہے وہ چیز، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کشتی شدید گرمی ہے، لیکن حکم آ گیا کہ ایک گھونٹ سے زیادہ پانی مت پینا. اب یہی ہر چیز میں ہمیں قانون اپلائی کرنا ہے. جب ہم اپنے مرشد کو لیں گے تو مجھے اس قانون پہ چلنا ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں مجھے وہ ماننا ہے، وہ پھر اس کے لیے مجھے اپنی عقل کو نہیں دوڑانا، اپنے اس علم کو نہیں دوڑانا، اپنے اس خیالات کو نہیں دوڑانا، اس کے آگے مجھے اپنے رسم و رواج، اپنی عزت و بے عزتی، اپنا شہرت، یہ کوئی چیزیں نہیں دیکھنی ہوں گی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ یہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، یہ میں نے، اللہ کہہ رہا مجھے تو معلوم تھا لیکن میں نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب یہ مومن اور منافق کو الگ الگ اللہ کر رہا ہے کہ جو جسے مان لیا وہ مومن ہے، جس نے نہیں مانا وہ پلٹ گیا. بہت سے اس وقت تھے کہ لوگ مسلمان الگ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے، کہ کبھی یہ قانون ہے، کبھی دوسرا قانون ہے، کبھی یہ منسوخ ہوتا ہے، کبھی یہ کیسا اسلام ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، شیخ صاحب کبھی ایک بات کہہ رہے ہیں، کبھی دوسری بات کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کے لیے چلا رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں. بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن سے جب ہم بیعت کر لیں تو ہمیں اپنے ذہن کی اس سلیٹ کو، جو کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، اس دل پہ، اس دماغ کی سلیٹ پہ جو کچھ لکھا ہے، اس کو صاف کر دینا چاہیے. اب جو مرشد کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں اس پہ یقین کامل کے ساتھ عمل کرتے جائیں، یقین لاتے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو فوراً کہ ہاں 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 یہ قرآن کے مطابق ہی ہو, نہیں, آپ نے تو پہلے ان کو قرآن کے مطابق دیکھ لیا, آپ نے پرکھ لیا, اب آپ کو یقین کامل کرنا ہوگا. کیوں اللہ کہتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا, کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ کی ہے, جو بیت الحرام کا, یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنایا تھا, انہوں نے تو دعا مانگی تھی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے, میرے خاندان میں سے کچھ کو بھیج, اور اس میں یہاں یہ تو شروع سے کعبہ تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ کعبہ چلا رہا تھا, درمیان میں تھوڑے سے وقفے کے لیے بیت المقدس کا ہوا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں جو چینج لایا ہوں اس لیے لایا ہوں کہ میں دیکھوں کہ کون آپ کے ساتھ سچے دل سے آپ پہ ایمان لایا ہے, اور جو صحیح ایمان آپ کے سچے دل سے لایا ہے وہ تو آپ کے کہنے پہ فوراً یقین کر لے گا, اور جو دنیا داری کے لیے شامل ہوا ہے وہ پلٹ جائے گا. اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا لِلَّهِ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اللہ کہتا ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا, لیکن نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. اب یہ امتحانات تو آئیں گے, بغیر امتحانات کے تو زندگی ہے ہی نہیں, اور جب ہم نے اللہ کا راستہ لے لیا تو اس میں تو ہر طریقے سے امتحان آئیں گے. آپ کو اپنے رسم و رواج بھی چھوڑنے ہوں گے, اللہ رسول کے خلاف جو بھی بات ہو رہی ہے آپ کو وہ سب چھوڑنی ہوگی. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے نقصان کتنا کریں گے اپنا, کیونکہ یہاں دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے, اور وہاں ہم جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کریں گے, تو یہ منافقت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ منافقین میں شامل کر لے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی, لیکن آزمائش ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اب ہدایت کس کو دی؟ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو یقین لے آئے. پھر اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُهْدِيَ إِيمَانَكُمْ. اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں. اب یہاں کیا, جب یہ حکم آیا تو ان لوگوں نے کہا, منافقین نے کہا کہ جو 17 مہینے تک تم لوگ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے یہ تو سب ضائع گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اب دیکھیں نماز کا ہم نماز جو پڑھے وہ عمل ہے, لیکن اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں لے آیا کہ آپ کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یقین کامل بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کروں گا, یعنی جو تم نے جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اس کو میں ضائع نہیں کروں گا. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, میں تو لوگوں پہ مہربان ہوں, رحیم ہوں, کریم ہوں, میں کیسے ضائع کر سکتا ہوں. اصل کیا ہے؟ نیت. اصل کیا ہے؟ وہ ایمان لانا اللہ اور رسول اپنے مرشد پہ, وہ کام کرتا ہے. تو اب اس میں ہمیں اپنے کو دیکھنا ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کی طرف منہ کرنا, تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو, اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں.
اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے تھے. اب کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے پورے مشن کا معلوم تھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. تو یہ خانہ کعبہ کا جو بیت الحرام ہے, یہ تو شروع سے تمام امتوں کا قبلہ رہا ہے, تو حضور کو تو اس میں کوئی شک نہیں تھا. لیکن اللہ کی حکم کے بغیر وہ چہرہ نہیں پھیر سکتے تھے, انہوں نے انتظار کیا اللہ کے حکم کا. تو اب یہاں ایک نقطہ نکلا کہ ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی. جب حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت الحرام ہے, لیکن اس کے باوجود آپ انتظار کرتے رہے اللہ کا اور آسمان کی طرف دیکھتے رہے. اب یہاں سوال آتا ہے, کیا اللہ آسمان پہ ہی ہے؟ تو نہیں, آسمان پہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. لیکن جب کسی طرف بڑھائی کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے اللہ کی, تو ہم آسمان ہی کی طرف دیکھتے ہیں. اس میں ایک مثال میں آپ کو, ایک صحابی کی, ایک صحابی تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابیوں کو کہ عورتوں کو مت مارو, عورتوں کو مت مارو, اور ان کے چہروں کو بھی, ان کے خاص طور سے ان کے چہرے پہ مت مارو. ایک صحابی تھے, ان کو اپنی لونڈی پہ غصہ آیا, انہوں نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں بہت پشیمانی ہوئی کہ حضور نے تو منع کر دیا تھا, اب میں نے اب یہ حرکت کر دی ہے. تو اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کروں کیا. وہ آئے حضور کے پاس, حضور میں سے یہ ہو گیا ہے, اب مجھے اس کا علاج بتائیے. حضور نے کہا وہ اپنی لونڈی کو بلاؤ. لونڈی کو بلایا, حضور نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کہاں ہیں؟ تو اس نے انگلی اپنے آسمان کی طرف کر دی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو, یہ مسلمان ہے. تو اب ہمارے, ہم بھی جب بھی اشارہ کرتے ہیں اللہ کو آسمان کی طرف, تو اب اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا جو قبلہ ہے وہ بیت الحرام ہے, لیکن آپ جب تک اس طرف آپ نے رخ نہیں کیا جب تک آپ کی اجازت نہیں آئی. تو اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا اور حضور دیکھ بھی رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً, اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَى, اللہ کہتا ہے میں آپ کے چہرے کو پھیر دوں گا اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ نکلا کہ جب انسان اللہ کی مرضی پہ چلنے لگتا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن جو صحیح معنوں میں اس کی بندگی کرے گا, اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سنت ہے کہ جب تک وہ زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا رہے گا تو ایک ٹائم آئے گا, یہ ٹائم اللہ کو معلوم ہے, ایک ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کرنے لگے گا. یہ اللہ کا, یہ اللہ, یہاں ایک نقطہ یہ نکلا. پھر دوسرا ہے فولے کا وجہ کا شطر المسجد الحرام, فوراً اللہ تعالیٰ نے, فوراً ہی آ گیا اللہ تعالیٰ نے, پہلے ہی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں فوراً, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا قبلہ جہاں تم راضی ہو, جو چاہتے ہو اس طرف میں تمہارا چہرہ پھیر دوں گا. تو فوراً حکم آ گیا. اب یہ مسجد القبلتین ہے, حضور مکہ سے باہر ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, تیسری رکعت تھی, چار رکعت کی نماز تھی, تیسری رکعت تھی, تیسری رکعت میں حکم آ گیا منہ پھیر لو. اب یہ نہیں کہ نماز پوری کر لیں یا نماز نہیں, اسی نماز میں گھوم گئے, اسی تیسری رکعت میں ہی چہرہ بیت الحرام کی طرف کر لیا, اور حکم ہو گیا مومنوں کو بھی کہ جہاں کہیں ہو فوراً منہ چہر اپیل. اب یہاں سوال دیکھیں, ایک نقطہ آیا کہ اطاعت فوراً ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, یہ ہے یہ ہے یہ نہیں, فوراً اطاعت بغیر بیج چھو چرا کے آپ کو فوراً اطاعت کرنی ہے. تو فوراً حکم آ گیا کہ فوراً اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف کر لو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے خاص طور سے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف کر لو. چار رکعت کی نماز ہے, نماز کے دوران ہی حکم آ گیا کہ نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً نماز کے دوران ہی گھوم جاؤ. اس لیے اس مسجد کو دو قبلوں کی مسجد, قبلہ تین کہتے ہیں, دو قبلوں کی مسجد. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ کا, یہ ہے اللہ کی سنت, یہ ہے اللہ کا طریقہ. اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا, مجھے بھی یہی کرنا ہے. اور مجھے کہاں کرنا ہے, مجھے اپنے مرشد کے سامنے کرنا ہے. جب میں مرشد کے سامنے جب یہ کروں گی, ان کے ساتھ یہ ایسے کروں گی, تو وہ آہستہ آہستہ ماں باپ کے ساتھ بھی پھر میرا یہی سلوک ہو جائے گا. ہر ایک کے ساتھ میں, ہر ایک کا کہنا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق میں چلنے لگوں گی. اللہ کہتا ہے ان الذین اوت الکتاب یعلمون انہ الحق من ربی. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اعتراض, یعنی جو اہل کتاب تھے, انہیں اچھی طرح معلوم تھا. اللہ کہتا ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ اللہ کا ہے. کیوں کہ ساری کتابوں میں, بنی اسرائیل کی ساری کتابوں میں, سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے کی جگہ سب کو تھی, ان کی پیدائش کی جگہ معلوم تھی, ان کی ہجرت کی جگہ, ان کے صحابہ, پوری تفصیلات دی ہوئی تھی. اللہ کہتا ہے ان الذین, ان لوگوں کو جو اعتراض کر رہے ہیں, اب جو اعتراض کرے گا, اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ رب کا حکم ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی نہیں ہے, یہ رب کا حکم ہے. ایک اب تو اب یہاں ایک نقطہ اور نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یا ولی اللہ ہوا, وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کرتا. وہ جو حکم دے گا, چاہے وہ دنیا کا ہے چاہے وہ دین کا ہے, وہ اللہ اور رسول کے. لیکن ہمیں یقین, جب ہم یقین کریں گے, وہ یقین کامل حاصل کر لیں گے, تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا. اس وقت نہیں آیا. اگر ہمیں یقین ہے اور ہم نے عمل کر لیا, ٹائم آ جائے گا, وہ مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا جو اس وقت ہمیں سمجھ. لیکن ہمیں یقین ہے اپنے مرشد پہ کہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اس وقت مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, ٹائم آ جائے گا وہ بات پہ سمجھ میں آ جائے گی. اچھا, اللہ کہتا ہے وَمَن لَّهُ بِغَافِلِ الْأَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو, میں تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہوں. اب یہاں کیا چیز ہے, میرے تمہاری نیتوں سے بے خبر نہیں ہوں کہ تم لوگوں کی نیتیں کیا ہیں, تم لوگوں کے عمل کیا ہیں. کلمہ تو تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, اور عمل تم اس کے مطابق کر نہیں رہے. تم نے میرے محبوب کا تو تم کہنا مان نہیں رہے, میرا کہنا تو تم مان نہیں رہے, کر تم اپنی مرضی رہے ہو. کلمہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو, نمازیں تم پڑھو, حج عمرے کر رہے, وہ کر رہے, لیکن باقی زندگی وہ تم اپنی مرضی سے کر رہے. تو یہ ہے منافقانہ روش. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا تمام عمل صبح سے شام تک, اپنے تمام رویے, اپنے تمام رسم و رواج, اپنا تمام اٹھنا بیٹھنا, اپنے تمام معاملات مجھے اپنے رب کے حکم کے مطابق, اپنے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانے ہوں گے. مجھے اپنے مرشد کے کہنے پہ چلنا ہوگا تو بات بنے گی, نہیں تو بات نہیں بنے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندگی اختیار کریں, اور ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بن جائیں, اور متقی و پرہیزگار بن جائیں, اللہ کا دیدار, تو ہمیں اس یہ قرآن کو اس طریقے سے اپنے اوپر لانا ہوگا, عمل کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا
اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ, وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں. اور اے سننے والے, کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا.
اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلت. اللہ کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب, یہ جو جن کے پاس کتاب ہے یعنی اور پیغمبر تورات زبور یہود و نصارہ, اللہ کہتا ہے اگر تم ان لوگوں کے پاس کوئی کسی قسم کی بھی نشانی اور دلیل لے آؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے اور تم بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرو گے, یہ اس چیز کو مانیں گے نہیں. تو اور یہ ایک دوسرے کو بھی, ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے. اب مجھے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے حکم کیا ہے, حکم یہ ہے کہ اللہ رسول اور مرشد جو حکم دے دے اس پہ مجھے عمل کرنا ہے. قبلے کا مطلب, قبلے کا مطلب یہ ہے اطاعت, فرما بداری, توجہ کرنا, متوجہ رہنا. اب اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں تو خانہ کعبہ نہیں ہے ہمارے سامنے, بیت الحرام تو نہیں ہے, قبلہ ہے. اب قبلہ کے کا مطلب ہے اس کو اہمیت دینا, اس طرف متوجہ رہنا, اس کا کہنا ماننا. اب اللہ اور رسول اور مرشد یہ تین دنیا میں, کائنات میں, دنیا میں ہیں جن کا ہم اللہ حکم مانیں گے, مرشد کا حکم مانیں گے تو آٹومیٹک رسول کا حکم ہے, آٹومیٹک اللہ اور رسول کا حکم ہے. تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے مرشد کی پیروی کریں, ان کا کسی کی بھی بات نہ مانیں. جو بھی اختلاف کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کی کو بھی یقین نہیں رکھتے, یہ تو آپ لوگوں کو مان, ایک دوسرے پہ بھی یقین نہیں رکھتے, ایک دوسرے کے پیچھے بھی باتیں بناتے رہتے ہیں, وہ ان کو چھوڑ دیجئے. اللہ کہتا ہے اور اگر آپ کو علم ہو جائے, یعنی اگر ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور رسول پاک نہیں, اللہ ایک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں, اور اگر ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے جانتے بوجھتے تو ظلم کس پہ کریں گے؟ انکا ظلمنا الظالمین, ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے. اب میرے سامنے ہمیں تو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ قرآن کا نمونہ ہے, لیکن میں ان کی پیروی تو نہیں کر رہی, علم ہے جانتی ہوں پیروی نہیں کر رہی, تو کس پہ ظلم کر رہی ہوں؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہوں. یہ بہت بڑا نقطہ ہے, آپ لوگ سمجھے کہ ہم اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق, اب میں اب یہاں مرشد کے حکم کے مطابق اگر میں عمل نہیں کر رہی جانتے بوجھتے, کہ جانتے بوجھتے کہ یہ مرشد جو ہیں جن کو میں نے اپنا استاد مانا ہے, یہ قرآن و سنت ہی کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے, یہ اللہ رسول ہی کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے, اگر میں ان پہ وہ یقین نہیں کر رہی اور ان کی پیروی نہیں کر رہی تو کس پہ ظلم کر رہی ہوں؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہوں. کس کو نقصان پہنچا رہی ہوں؟ اپنے آپ پہ کو نقصان پہنچا رہی ہوں. کیوں کہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا, وعدہ تو میں نے کر لیا, اب میں وعدہ خلافی کر رہی ہوں. بیعت جو ہے ایک وعدہ ہے, ایک عہد ہے, اگر عہد کرنے کے بعد اس کے مطابق میں زندگی نہیں گزاروں گی. کلمہ کیا ہے؟ ایک عہد ہے, رسول پاک اللہ سے عہد ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہے. بیعت کیا ہے؟ ایک عہد ہے, اللہ سے عہد ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہے, مرشد سے عہد ہے. اب اس کے مطابق اگر میں عمل نہیں کر رہی تو میں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے, اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو.
اچھا اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے الذین آتاناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ, چاہے وہ یہود ہے, نصارہ ہے, مشرک ہے, مسلمان ہے, سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اب یہ قبلے کی جو تبدیلی آئی ہے, یہ تمام مشرک, نصارہ, یہود, مسلمان سب جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, لیکن نہیں مانتے, حق کو چھپاتے ہیں. اچھی طرح معلوم ہے کہ حق کو چھپاتے ہیں. اب اس کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے, میں یہود اور نصارہ کے پاس تو نہیں بیٹھی, میں مجھے اپنے اس سمجھنا ہے. اب میں اس کو ایسے کہ میں جانتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں جان گئی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر رسول. معبود کا معنی ہوتا ہے مقصد زندگی. اگر میں نے مقصد زندگی اللہ کو نہیں بنایا اور دنیا کی طرف میں متوجہ رہی, حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور انہوں نے میری اپنی زندگی مجھے قرآن و سنت کے مطابق گزار کے دکھائی ہے, اور میں مسلمان ہوں, مجھے بھی یہی حکم ہے, مجھے بھی ویسے ہی بندگی کرنی ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, لیکن میں نہیں کر رہی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں جاننا نہیں چاہ رہی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو, اب بیٹوں کو کون نہیں پہچانتا, سب پہچانتے ہیں. اسی طرح ہم, کون نہیں پہچانتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, سب پہچانتے ہیں. ہر مذہب والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے, سب پہچانتے ہیں, اور ہم مسلمان بھی پہچانتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وہی اہمیت دی ہوئی ہے, وہی محبت دی ہوئی ہے, وہی توجہ دی ہوئی ہے جو میں نے اپنے دنیا دار بیٹوں کو دی ہوئی ہے, دنیا دار لوگوں کو دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے اپنے بیٹوں کو, باپ کو, شوہر کو, دنیا کو لے آؤں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مجھے, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا, اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے پیدا کیا. قرآن مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی لیے دیے ہیں, مجھے سب معلوم ہے. لیکن میرے پر میں نے دنیا کی طرف منہ کیا ہوا ہے, تو میں نے ہر ایک سے آنکھیں چھپائی ہوئی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ حق ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, میں اس حق کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی, سچ نہیں بول رہی, میں سچ نہیں بول. اب یہ سچ میں بہت بڑا نقطہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو سچ کے اصولوں پہ نہ ڈھالا, تو سچ کیا ہے؟ اللہ حق ہے, سچ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے, قرآن سچ ہے. اگر میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا, تو میں حق کو چھپا رہی ہوں, میں اپنے آپ کو میں نے جھوٹ میں داخل کر دیا. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ حق ہے. اب اللہ حق ہے, مجھے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آئی کہاں سے ہوں؟ اللہ کے. کیا ہوگا اللہ کے پاس جا کے؟ یہی حساب کتاب. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا دی ہے آخرت کمانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا دی ہے آخرت کمانے کے لیے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جنت سے نکالا ہے جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے. اس جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے, اللہ کا دیدار پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے, مرشد دیا. ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں, ختموں سے, حجوں سے, عمروں سے, اپنی مرضی سے زندگی, اپنے مرضی سے دین اسلام لینے میں نہیں ملے گا. اور اللہ کہتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من المبطلین. اللہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, قرآن حق ہے, قیامت تک جو مومن آئے گا وہ حق ہوں گے اور حق کا راستہ دکھائیں گے. اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا, اس کو نہیں لیا, اور اس کے متعلق آپ نے شک کیا, نقصان آپ کا ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے شک نہیں کرو, किसी चीज में, अब शक, अब इस शक से कैसे निकले? हम तो सब कहते हैं कि अब तो कोई वली है ही नहीं, इस तो हमें कोई नेक इंसान नजर ही नहीं आ रहा। तो नजर क्यों नहीं आ रहा कि हम तलबगार नहीं है? जब हम तलबगार हो जाएंगे तो अल्लाह ताला किसी ना किसी को, जब अल्लाह ने कहा है कि मेरी एक जमात होगी क़यामत तक जो अल्लाह के रास्ते पे लोगों को बुलाती रहेगी, तो वो जमात क़यामत तक है, वो लोग क़यामत तक हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए इंतज़ाम किया हुआ है। अब मुझे अपने में ये तलब पैदा करनी है, जस्तजू करनी है कि मुझे अल्लाह से मिलना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह का दीदार करना है, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में बैठना है। उसके लिए फिर मुझे जस्तजू करनी होगी, तलाश करनी होगी। जब तलाश शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार।